بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. بے پناہ احسان ہے اللہ ذوالجلال کا جس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، کروڑہا شکر ہے اس مالک الملک رب متعال کا جو ذات کے اعتبار سے جتنا بلند ہے، اس کی نازل کردہ کتاب بھی اتنی ہی عظیم اور بلند ہے کہ جو بھی اس قرآن سے جڑا اسے دنیا کی بھی بلندیاں نصیب ہوئی اور قیامت کو بھی بلند و بالا منازل پر ہی اسے معمور کیا جائے گا. اللہ ذوالجلال نے انسانیت کی تخلیق کی تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ابھی اس کے اندر روح نہیں پھونکی تھی، شیطان اس کا چکر لگانے لگا اور دیکھنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے. فلما رآه أجوف، جب اس نے دیکھا کہ ایک انسان بنایا جا رہا ہے، اس کے جسم کے اعضاء ہیں، ان میں سے ایک پیٹ بھی ہے، تو کہنے لگا کہ میں کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں روح پھونکی، پھر انہی کی بائیں پسلی سے حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا. اور ان دونوں کو جنت میں بسایا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع انہوں نے زندگی جنت میں جتنی دیر گزارنی تھی گزاری، اور ایک معمولی سی بھول کی وجہ سے انہیں دنیا میں اتار دیا گیا. یوں اس کائنات کا اولین فرد بغیر ماں باپ کے اللہ عز و جلال نے پیدا کیا، جس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. یوں اللہ عز و جلال نے بغیر ماں کے بھی کسی کو پیدا کیا، جیسا کہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. تخلیق کا تیسرا درجہ، بغیر باپ کے اللہ عز و جلال نے کسی کو اولاد دی، تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عطا کی. بقیہ ساری مخلوق ایک مرد اور عورت کی اولاد ہے. الغرض دنیا کا وجود مرد و زن کے ساتھ ہے. اللہ ذوالجلال نے جہاں مرد کو خصوصیات سے نوازا ہے، وہاں عورت کو بھی خصوصیات سے نوازا ہے. دونوں کی ذمہ داریوں کا بھی تعین کیا ہے، مقام و مرتبہ بھی طے کیا ہے. زندگی کے جملہ زاویوں میں دونوں کے وجود کو ضروری قرار دیا ہے. دس سو سال تک تو لوگ اسی طرح زندگی گزارتے رہے، توحید کی زندگی، اللہ عز و جلال کی اطاعت کی، بندگی کی زندگی، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم تک فطرت کے مطابق لوگوں نے زندگی گزاری، اور پھر شرک کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد سے آج تک شرک کے ساتھ ملنے والے لاکھوں گنا اور مل گئے، اور آج انسانیت کیا شکل اختیار کر چکی ہے، کیا کیا نظریات پیش کر رہی ہے. حدث ولا حرج، جو بھی بیان کرو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اتنے نظریات ہیں ان کا استقفاء کرنا، ان کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں رہا. تاریخ کے اوپر ایک سیاہ دھبا جو ہے شرک کے بعد، وہ عورت پر ظلم و زیادتی کا سیاہ دھبا اسلام سے پہلے تھا، جس کو اسلام نے آ کر دھویا اور عورت کی عزت کو چار چاند لگا دیے، اور پھر اس کی ذمہ داریوں کو کھول کھول کر بیان کیا اور واضح کیا کہ دنیا کی مثالی عورتیں کون ہیں، جن مثالی عورتوں کو آج امہات المؤمنین کا نام دیا جاتا ہے. اس سے قبل کہ امہات المؤمنین کا خوبصورت تذکرہ ہم کریں، چار نکات پیش کرنا بہت ضروری ہے. پہلا نقطہ، اسلام سے قبل عورت کا مقام کیا تھا. دوسرا نقطہ، اسلام نے آ کے عورت کا مقام کیا طے کیا ہے. اور تیسرا نقطہ، اسلام نے عورت کے ساتھ عزت کے کون کون سے خصوصی پہلو لگا دیے کہ جو اسلام سے پہلے نہیں تھے. اور چوتھا نقطہ، اسلام نے عورت کی جو حیثیتیں طے کی ہیں ان حیثیتوں کے تناظر میں عورت کو کیا کیا حقوق دیے گئے، جن حیثیتوں میں نکاح کرنا بھی ہے، جن ہستیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کی خواہش کی اور ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، پھر قیامت تک کے لیے وہ دنیا کی معزز، محترم، مکرم، محتشم مائیں کہلانے لگی۔ ہم ترتیب کے ساتھ انہی چاروں نکات کو پیش کریں گے اور پھر امہات المؤمنین کا تذکرہ شروع کریں گے۔ ان چار نکات کے تناظر میں یہ اندازہ لگانا بڑا ہی آسان ہو جائے گا کہ اس وقت یورپ اور اس کے پجاری جو شور مچا رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا، کہیں یہ ظالم اپنے ظلم کی کہانی مسلمانوں پہ تھوپ تو نہیں رہے؟ وہ بھولی بھالی عورتوں کے لیے بھی پیغام ہوگا جو ایسے دشمنوں کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام کی خصوصیات کو پسند نہیں کرتی۔ پہلا نقطہ، اسلام سے پہلے عورت کا مقام کیا تھا؟ اس مقام کو سمجھنے کے لیے 10 قسم کے دور ایسے آئے جس نے تاریخ بشریت پر عار کا ایک دھبا پیش کیا، اور کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس کے ذریعے اس عورت کے ساتھ ظلم نہ کیا گیا ہو اور اسے زیادتی کا نشانہ نہ بیان کیا۔ تاریخ سب سے پہلے اغریق کا دور بیان کرتی ہے، یہ وہی دور ہے جس میں ارسطو، سقراط جیسے سمجھدار لوگ، لوگوں کے نزدیک سمجھدار لوگ تھے۔ تاریخ اس دور کے بارے میں لکھتی ہے کہ اس دور کے اندر عورت کا نام تھا رجس، من عمل الشیطان، یہ ایک پلید جرثومہ ہے۔ دوسری حیثیت یہ تھی، کلمتا تباع و تشترا فی الاسواق، جس طرح بازار اور منڈیوں میں دیگر چیزوں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے اس کو بھی خریدا بھی جائے گا اور بیچا بھی جائے گا۔ تیسرا اس کا مقام یہ تھا، مطلوبۃ الحقوق محرومۃ من حق المیراث وحق التصرف فی المال، اس کے جملہ حقوق سلب کیے جائیں گے، نہ اس کو وراثت ملے گی، نہ اس کا کوئی مال میں تصرف ہوگا، بلکہ محتقرہ مہانہ، اس کی جتنی تحقیر کی جائے، اسے ذلیل کیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ ارسطو کا نام لے لے کے اچھلنے والوں کو یہ یاد رہنا چاہیے، ارسطو پالیس یہ کہا کرتا تھا، ان المرأة رجل غیر کامل، عورت ہے تو مرد لیکن مرد کامل نہیں، اس کو طبیعت نے، ہم تو کہتے ہیں نا نیچر نے، اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کو تو مانتے نہیں تھے، کہتے تھے اس کو نیچر نے ہی ذلیل ترین پیدا کیا ہے، جبکہ سقراط یہ کہا کرتا تھا ان المرأة تشبه شجرة مسمومة، عورت تو ایک زہر آلود ایک درخت ہے، حيث يكون ظاهرها جميلا، دیکھنے میں تو بڑا ہرا بھرا لگتا ہے، ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا، لیکن جب اس درخت پہ چڑیا بیٹھ کے اپنی چونچ سے کوئی بھی چیز لے لے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یہ اس درخت کی مانند۔ اغریق کا دور ختم ہوا تو رومیوں کا دور آ گیا، انہوں نے بھی جب طے کیا تو یہ طے کیا تباع و تشترا، عورت کا اتنا ہی مقام ہے کہ اسے بیچا اور خریدا جائے گا۔ اداۃ للاغواء، کسی کو اغوا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ تیسرا مقام، اس کا باپ، اس کا خاوند وہ حق رکھتا ہے جب چاہے اسے مار دے، جب تک چاہے اسے زندہ رکھے۔ چوتھا مقام، یہ زندگی کے اندر کبھی بھی وارث نہیں بنے گی، وَأَنَّهَا رِجْسٌ، اور یہ پلید چیز کا نام ہے، یہ زندگی کے اندر لا تأكل اللحم وَأَلَّا تَضْحَكْ وَأَلَّا تَتَكَلَّمْ، نہ یہ گوشت کھائے گی اور نہ ہی باپ اور خاوند کی مرضی کے بغیر ہنسے گی، نہ ہی کلام کرے گی، بس اس کا کام ایک ہے کہ یہ خدمت اور اطاعت میں لگی رہے، اور بلا نفس او خلود، اس کی روح نہیں ہے، ویسے یہ چلتی پھرتی ایک لاش ہے۔ اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ سن کر، جالینوس جس کا تذکرہ کرتے کرتے آج لوگ کلابازیاں لگاتے ہیں خوشی سے، وہ لکھتا ہے کہ سمجھدار عورتیں، ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ وہ بات نہیں کریں گے، اور ان کی بھی عادت اس طرح ہوگی کہ ان کے منہ پہ واقعتاً انہوں نے تالے لگا دیے تھے۔ تالا لگا ہوتا تھا، ظلم اور زیادتی کے ساتھ دونوں ہونٹوں کو بند کر دیا جاتا۔ ظلم کا یہ دوسرا دور بھی ختم ہوا، تاریخ بتاتی ہے تیسرا اور چوتھا دور ایک جیسا ہی تھا، جو چائنا کے لوگ اور یابان کے لوگ، جس کو آج جاپان کہتے ہیں، ان دونوں ادوار میں عورت کو کہا جاتا تھا المیاہ المؤلمہ، تکلیف دینے والا پانی، وہی شر فی بیت الرجل، دوسرا مقام یہ تھا، یہ کیسی برائی ہے کسی کے گھر میں جس برائی سے جب کوئی چاہے خلاصی حاصل کر سکتا ہے، اسے مار سکتا ہے۔ اگر خامد فوت ہو جائے تو تیسرا مقام، حبست فی بیتہ للخدمہ کل حیوان، جس طرح گدے اور گھوڑے سے خدمت لی جاتی ہے اس سے صرف خدمت لی جائے گی. چوتھا مقام، والد جب چاہے بیٹی کو گھر سے نکال دے یا اپنی بہو کو نکال دے یا اپنے داماد کو نکال دے، کیونکہ اس کا بھی تعلق بیٹی کے ساتھ ہے، بلکہ اس پر مستضاد ان دونوں ادوار میں والد کو یہ حق حاصل تھا جب چاہے اپنی بیٹیوں کو بیچ دے اور جب چاہے جس بیٹی کو چاہے قتل کر دے. پانچواں دور حنود کا دور آیا، اور انہوں نے ذلت و رسوائی کی کوئی حد باقی نہیں رہنے دی. عورت کا مقام ان کے ہاں یہ تھا، لیس الموت والجحیم والسم والافاعی والنار اسوأ من المرأة، کہ دنیا میں کوئی زہر آلود سانپ، کوئی جحیم، کوئی موت ایسی نہیں، عورت ان سب چیزوں سے بری چیز کا نام ہے. مقام ان کے نزدیک عورت کا یہ تھا، خاوند کے بعد اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اس لیے خاوند کی وفات پر عورت کو زندہ ہی ساتھ جلا دیا جاتا. یا کچھ لوگوں کے پاس اگر جلانے کے لیے ساز و سامان نہ ہوتا تو وہ زندہ ہی خاوند کی قبر میں اسے ڈال کے بند کر دیتی اور مار دیا کرتے. فارسیوں کا دور آیا، جو چھٹا دور ہے، جنہوں نے عورت کا مقام طے کرتے وقت لکھا، سبب انتشار الفساد، دنیا کے ہر فساد کو منتشر کرنے کا یہ آلہ ہے. ذلت و رسوائی کے اس دور میں لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ جو بھی چاہے اپنی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، جس سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، اسے بیوی بنا سکتا ہے، اور جب وہ چاہے گا فیصلہ کرے گا کہ بس یہ مر گئی ہے، وہ زندہ بھی ہوگی، مر گئی ہے اسے وہ مار دے گا. فارسیوں کے بعد ساتواں دور عورت پہ آیا، جس کو یہودیوں کا دور کہتے ہیں، جس دور میں عورت کے تین مقام طے کیے گئے، سبب الغوایا، کسی کو ہلاک کرنے کے لیے ہلاکت کا یہ آلہ ہے، یہ نجس ہے، پالید چیز ہے. تیسرا مقام، باپ جب چاہے اسے بیچ سکتا ہے، تباع وتشترى، اور جب وہ بیچ دے گا تو پھر جس طرح غلام گھر سے نہیں نکل سکتے آقا کی اجازت کے بغیر، یہ بھی حرکت نہیں کر سکتے، بلکہ یہودیت نے یہ طے کیا اگر کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوگا تو عورت 7 دن تک پالید رہے گی، پھر 33 دن کے بعد وہ پاک ہوگی، لیکن اگر اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ 2 ہفتوں تک نجس رہے گی اور 66 دنوں کے بعد پاک ہوگی. آٹھواں دور عیسائیت کا دور آیا، جس میں عورت کا مقام طے کرنے کے لیے کانفرنس بلائی گئی. یہ 586 کا دور ہے. بحث اس بات پہ ہو رہی تھی کہ کیا یہ انسان ہے کہ انسان نہیں ہے. بڑی مشکل سے طے ہوا کہ انسان ہے. پھر دوسری شک ایجنڈے کی یہ تھی کہ یہ انسان ہے, کیا اس کے اندر روح انسان کی ہے کہ حیوان کی ہے. بحث کے بعد ثابت کیا کہ نہیں, انسان کی روح ہے. تیسری شک یہ تھی کہ یہ جو انسانی روح اس کے اندر ہے, یہ انسانوں جیسی ہے کہ اس سے ذلیل روح ہے. عیسائیوں کی پارلیمنٹ نے یہ قرار پاس کی, اگر تاریخ کسی کو یاد ہو, جس کو ہنری الثامن نے بھی برقرار رکھا اس بادشاہ نے, کہ وہ عہد جدید کتاب نہیں پڑھ سکے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ نجس ہے عورت. فرانس کے لوگ جو اس وقت تھے, انہوں نے بہت جدال اور نقاش کے بعد یہ پاس کر دیا کہ صرف ذلت و رسوائی کے لیے عورت پیدا کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی, یہ 586 میلادی ہے, اور عیسائی اپنی بیویوں کو بیچا کرتے تھے. یہ کنیسہ کا نظام, جس نے یہ نظام پاس کیا تھا کہ جب چاہے خاوند اپنی بیوی کو بیچ سکتا ہے, خواہ وہ 24 گھنٹوں کے لیے بیچے. تاریخ یہ بتاتی ہے جملہ حقوق اس کے سلب کر لیے عیسائیت نے, اور آج بھی اگر غور کیا جائے, اور یہ کتابیں ان کی پڑھی جائے, تو انسان چند لائنیں پڑھنے کے بعد اس کو جاری نہیں رکھ سکتا کہ اگر کوئی اس دور کے اندر عورت کو ملتا تو سمجھتے کہ یہ کسی نے ڈسٹ بن کے ساتھ ملاقات کی ہے. اس دور سے نکل کے عورت کا ایک نواں دور شروع ہوا. اس کو حضارہ الغربیہ کہتے ہیں. یہ مغرب کا نام لینے والے اور مغرب کے پجاری جو ہیں, جو کہتے ہیں کہ وہاں بہت نظام ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت پہ بڑے ظلم کیے ہیں, انہوں نے یہ پاس کیا تھا کہ عورت کو وزن کر کے بیچا جائے گا, جتنا اس کا وزن ہوگا گوشت کا اتنے پیسے دیے جائیں گے. اور اس کا صرف کام یہ ہے کہ چیزوں کو بیچنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. دسواں دور اسلام سے پہلے عرب کے اندر عورت کا ایک دور تھا, جس طرح جانور اور مال کسی کی ملکیت میں ہوتے اور جیسے کوئی چاہتا اس میں تصرف کرتا, عرب کے ہاں عورت کا پہلا مقام یہی تھا. دوسرا مقام, عورت وارث نہیں ہوگی, بلکہ وہ کہتے لا یرثنا الا من یحمل السیف ویحمل بیضہ, جو ہتھیار نہیں اٹھا سکتا, تلوار نہیں اٹھا سکتا, ڈھال نہیں اٹھا سکتا, وہ وارث نہیں ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت. عورت سے اس قدر نفرت تھی کہ زندہ اسے درگور کرنا اور گہرے کنویں میں پھینک دینے میں فخر محسوس کرتے. اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ جلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو بشارت دی جاتی بیٹی کی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. اتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور قوم سے چھپتا پھرتا کہ یہ مجھے اطلاع کیا مل گئی. ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، کیا ذلت و رسوائی کے ساتھ ایسے ہی رہے گا کہ یا اسے مٹی کے نیچے چھپا دیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اسلام کا نظام دنیا میں آیا، اور اس نظام کے اندر پھر یہ 10 قسم کے ادوار سے گزرنے والی عورت کو کیا مقام ملا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلقت میں برابری کا فیصلہ اتارا. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے یہ دنیا کے اندر مردوں اور عورتوں کا ایک نظام بنایا. تو یہ شبہ زائل کیا قرآن نے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہ ثابت کیا قرآن نے کہ دنیا کا نظام مرد اور عورت سے ہے اور دونوں ہی تخلیق میں برابر ہیں. پھر اللہ عز و جلال نے دونوں کا تذکرہ برابر کیا، یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی عزت والا، عورت کی کوئی شان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين الحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. اگر مرد مسلمان ہو سکتا ہے تو عورت بھی ہوگی، مرد مومن بنے گا تو عورت بھی مومن بن سکتی. قانتین کی صف میں مرد ہے تو قانتات عورتیں بھی ہوں گی، سچ بولنے والے مرد ہیں تو عورتیں بھی سچ بولنے والی، دونوں کے تذکرے میں برابری کر دی. مرد صبر کرنے والا ہے تو عورت بھی صبر کرنے والی ہے, وہ خشوع اختیار کرنے والا ہے تو وہ خشوع اختیار کرنے والی ہے, وہ صدقہ کر سکتا ہے تو عورت بھی صدقہ کر سکتی ہے, وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو عورت بھی روزہ رکھ سکتی ہے. دونوں کے لیے ہی نیکی کے مواقع, دونوں کے لیے ہی تذکرے میں برابری, دونوں کے لیے ہی اللہ نے بخشش کا وعدہ اور دونوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ دے دیا. ان دس ادوار میں ذلت اور رسوائی کے جتنے زاویے تھے زمین بوس ہو گئے اس آیت کے بعد. اللہ تعالی نے صرف تذکرے میں برابری نہیں کی بلکہ ایمان میں بھی برابری کی آیت اتار دی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو بھی نیک کام کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو, ہم دونوں کو ہی حیات طیبہ نصیب فرمائیں گے, پاکیزہ زندگی. اور جو بھی وہ عمل کریں گے اس سے بہت خوبصورت ان کو بدلہ ملے گا, صرف مرد کو نہیں عورت کو بھی ملے گا. دونوں کے ایمان میں برابری کر دی. اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اسلام نے انسانیت کی برابری بھی اتار دی. یا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم اللہ علیم قدیر. ان دس ادوار میں جو ایک سوچ تھی کہ عورت تو نجس ہے, ذلیل ہے, حقیر ہے, اس کا تو کوئی معاشرے میں کردار نہیں, قرآن نے یہ ثابت کیا کہ تمہیں پیدا ہی ایک مرد اور عورت سے ہم نے کیا ہے, تمہارے یہ قبیلے یہ خاندانوں کا سسٹم بنایا ہے تاکہ تمہارے اندر تعارف کی فضا قائم ہو. لیکن اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی. شریعت نے ایک پانچواں پہلو بھی نازل کر دیا کہ جس طرح مرد سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت اور حرمت اور تقدس ہے, تو یاد رکھنا عورتوں کا بھی ایسے ہی حرمت اور تقدس ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم حرمت علیکم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، باپ کی بہنوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. رضاعت کرنے والی مائیں، بہنیں اور ساس کے ساتھ اور ربیبہ، ایسی بیٹی جو سابقہ شوہر کی ہے اور اس عورت سے نکاح کیا ہے، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے. حرمت کے پہلو کو پیش کر کے ثابت کیا کہ یہ مت سوچئے، یہ پچھلے دور کی بات ہے کہ عورت کی کوئی حرمت اور تقدس نہیں ہے. جیسا کہ فارسیوں کا آپ نے سنا کہ وہ ماں اور بہن اور بیٹی جس سے چاہتے نکاح کرتے، اسلام نے اسے حرام قرار دیا. اسلام نے ایک چھٹی برابری بھی نازل کی، صحیح بخاری کی روایت ہے 101. عورتیں کہنے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، غلبنا عليك الرجال، اللہ کے رسول مرد تو غالب آ گئے، فجعل لنا يوما من نفسك، تو آپ ہمارے لیے بھی وقت مقرر کیجیے، ہمیں بھی کچھ سیکھنا ہے. فوعدهن يوما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دن کا وعدہ دیا. فوعظهن وامرهن، انہیں واعظ و نصیحت بھی کی اور انہیں حکم بھی دیا، اور اس واعظ و نصیحت میں ایک بات یہ بھی تھی، ما منکن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها الا كان لها حجابا من النار، جس عورت کے تین بیٹے ہوں گے اور اگر وہ فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو یہ تینوں جہنم کے سامنے حائل ہو جائیں گے، اسے جہنم میں جانے نہیں دیں گے. ایک عورت بول کے کہتی ہے وسنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے دو بیٹے فوت ہوئے ہوں اور اس پہ وہ صبر کر لے تو. قال وسنین، دوسری روایت میں آتا ہے کہ پیچھے دور سے ایک عورت نے کہا او واحدہ، اگر کسی کا ایک ہو تو، فرمایا اس پر بھی صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی اور جہنم کے سامنے وہ دیوار بن جائے گا. علم و معرفت سے تعلق رکھنے والے شاید یہ جانتے ہوں، یورپ میں خواتین کو بائبل مقدس کو چھونے سے منع کیا جاتا تھا. عیسائی عقیدے کے مطابق عورت مقدس بائبل کو چھو نہیں سکتی تھی. اس دور کی بات ہے جب قرطبہ کے محلے میں 170 خواتین ایتی تھیں جن 170 خواتین نے قرآن مجید کو اپنے ہاتھ سے خط کوفی میں مکمل لکھا تھا. تو عزت کس نے دی؟ کنیسہ نے اور یہودیت اور عیسائیت نے کہ اسلام نے؟ حافظ ابن عساکر یہ 571 کو فوت ہوئے, وہ اپنے اساتذہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 80 خواتین سے میں نے علم پڑھا ہے. صحابیات نے جو احادیث بیان کی ہیں, 216 صحابیات ہیں جن کی حدیثیں آج ہم تک پہنچی ہیں. کتب ستہ جن کو صحاف ستہ کہا جاتا ہے, ان میں سے 2764 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف عورتوں نے بیان کی ہیں. یہ اس دور کی بات ہے جب عورتیں پڑھایا کرتی تھی, پڑھا کرتی تھی, اور یورپین نے 600,000 عورتوں کو زندہ آگ میں جلا کے مار دیا تھا یہ کہہ کے کہ یہ وچز ہیں, چڑیلے ہیں. یہ قوم مسلمانوں کو سکھانا چاہتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کریں گے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں جن نے 600,000 عورتوں کو راکھ بنا دیا, اور اسلام نے آج تک عورت کو عزت کا تاج دیا کہ 216 صحابیات اور پھر 80 خواتین تو صرف حافظ ابن عساکر کی اساتذہ میں سے ہیں, اور امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے الدرر الکامنہ, یہ ان کی کتاب کا نام ہے چھپے ہوئے موتی, ان میں 70 محدثات کا تذکرہ کیا ہے. تو اسلام نے اس پہلو میں بھی عورت کو عزت دی جو اسے پچھلے 10 ادوار میں نصیب نہیں ہوئی. اسلام نے ایک 7 پہلو میں بھی برابری کی بات سمجھا دی. صحیح بخاری کی روایت ہے 2650, بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں نعمان, ان کی ایک بیٹی عبیہ, یہ دونوں بیٹا اور بیٹی ہیں, لیکن بشیر نے ایک زمین کا ٹکڑا اپنے بیٹے نعمان کو دینا چاہا. ان کی بیوی کا نام تھا بشیر کی عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا, کہتی ہے نہیں, جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں ہوگا میں راضی نہیں. زوجین اللہ کے رسول کے پاس گئے, قصہ بیان کیا, آپ نے صرف ایک ہی سوال کیا, یہ بتاؤ اعطیت السائر ولدک مثل هذا, تم نے جو گفٹ اور جو تحفہ بیٹے کو دیا ہے باقی اولاد کو بھی وہی کچھ دیا ہے؟ کہا نہیں. تو آپ نے وہاں 4 فیصلے سنائے. پہلا فیصلہ, انی لا اشہد علی جور, میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. دوسرا فیصلہ, انی لا اشہد الا علی حق, میں صرف حق پہ گواہ بنوں گا, باطل پہ گواہ نہیں بنوں گا. صحیح مسلم 1624. تیسرا فیصلہ, فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کیا کرو. چوتھا فیصلہ, الا سویت بینہم, تم نے ان کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ فما عدلت بینہما, تم نے تو ان کے درمیان عدل نہیں کیا بلکہ پانچواں فیصلہ بھی دے دیا۔ فَأَرْجِعْهُ، صحیح مسلم 1623، سنن النسائی 3435، یہ اس سے بھی واپس لے لو یا دوسری اولاد کو بھی دے دو۔ نتیجتاً صحابی نے وہ تحفہ اپنے بیٹے سے بھی واپس لے لیا۔ رولنگ یہ ہے کہ اگر زندگی میں ماں اور باپ کوئی گفٹ اپنے بیٹے یا بیٹی کو دیتے ہیں تو سب کو برابر ملے گا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، یہ زندگی کا اصول ہے۔ جب فوت ہو جائے ماں باپ تو وراثت کا اصول آتا ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پھر مرد کے دو حصے ہوتے ہیں اور عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے وراثت سے محروم اس عورت کو زندگی زندگی میں مرد کے برابر حصہ دلوانے کی بات اسلام نے کر دی۔ ایک آٹھویں پہلو میں بھی شریعت نے برابری کا تصور دیا کہ ذمہ دار صرف مرد نہیں عورت بھی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7138، صحیح مسلم کی روایت ہے 4701، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالامام الاعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعیتی، بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اسے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، اور ہر شخص اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا۔ وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عن، غلام اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا۔ الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں مرد اور عورت دونوں کو ذمہ داری میں برابر قرار دے دیا۔ ایک نویں پہلو میں بھی اسلام نے عظمت دی، شرعی ذمہ داریوں میں بھی برابری کا یہ تصور پیش کیا۔
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم۔
مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اس طرح مومنہ عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہ ہیں اور ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ مومن مرد اور عورتیں ہوں گی کون؟ جن کے اندر یہ پانچ قسم کی صلاحیتیں ہوں گی، یأمرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم کرتے ہیں مرد و عورت وہ مومن ہیں، ینہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں مرد اور عورت یہ مومن ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتے ہیں، یہ پانچ صفات یہ کسی مرد یا کسی عورت میں آ جائیں تو وہ مومن کنسیڈر ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ذو الجلال اپنی رحمت کی برکھا برسائے گا تو انہی لوگوں پر، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ جس طرح دس ادوار میں عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تمام حدود کراس کی گئیں، تو شریعت نے ایک دسواں پہلو بھی اتار دیا کہ وراثت میں جس طرح مرد حصے دار ہے عورت بھی وارث بنے گی، عورت کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا کی اولاد یا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو مرد کا حصہ ہے، تو اسی طرح اولاد میں سے یا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو عورت کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ ان دس زاویوں سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ وہ دس دور جو عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی کے بپھرے دور تھے، اس کی ایک ایک چیز کو صاف کر دیا اور عورت کو عزت اور مقام و مرتبے کا درجہ عطا کر دیا۔ بلکہ اسلام نے اس سے بڑی بات کیا کر دی کہ اسلام نے یہ کہہ دیا کہ جس طرح مرد کی اللہ عز و جلال نے عزت بنائی ہے اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس کی جان کی حفاظت، اس کے مقام کی حفاظت، اسی قیمت کی ہی عورت ہے، اس لیے اس کی بھی حفاظت کرنا اور اس کی جان کی حفاظت کرنا بھی واجب ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك لمسرفون۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ہم نے لکھا جو کسی جان کو قتل کرے گا یا زمین میں فساد کرے گا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے اسے زندگی دی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی زندگی کے بارے میں سوچ پیدا کی۔ ہمارے رسول تو واضح نشانیاں لے کر آئے لیکن بعد میں لوگوں نے فساد مچانا شروع کر دیا، اسراف کیا۔ ان 10 ادوار کی مٹی کو صاف کرنے کے بعد، عورت کے مقام کو واضح کرنے کے بعد، اسلام نے اسے 7 قسم کے اعزازات دیے جو 1400 سال کی تاریخ، ان اعزازات میں سے ایک اعزاز کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ عورت کی تخلیقی نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے جمعہ، جماعت، احرام کی پابندی، جہاد، نماز، روزہ اس میں رخصت دے دی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3111، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ، ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا جماعت کے ساتھ واجب ہے، الا اربع، سوائے 4 لوگوں کے، عبدا مملوکا، غلام، او امرأة، یا عورت، او صبیا، یا بچہ، او مریضا، یا بیمار۔ آج تعجب کی بات ہے، جس عورت پہ جمعہ واجب نہیں ہے اس کی تخلیقی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے اسے روندتے ہیں آؤ بازار میں۔ عبدن مملوک، غلاموں پہ جمعہ واجب نہیں ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج اس ملک کے پاکستان میں، وطن عزیز میں غلام زیادہ رہتے ہیں، اس لیے جمعہ پڑھنے نہیں آتے۔ اسلام نے جہاد بھی واجب نہیں کیا عورت پر کہ وہ میدان میں اترے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کی روایت ہے 2614، لا تقتلوا شیخا فانیا، جہاد کرنے جاؤ تو کسی بھی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، ولا طفلا صغیرا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا امرأة، کسی عورت کو قتل نہ کرنا۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے 6972، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ احرام، مرد 2 چادریں پہنتا ہے، جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے، تحرم المرأة، عورت احرام باندھے گی، جو بھی وہ لباس پہننا چاہے اس پہ احرام کی کوئی پابندی نہیں۔ جہاد کے بارے میں فرمایا، جہاد کن الحج، اے عورتو تمہارے لیے حج یہ جہاد ہے، اور اسی طرح روزے اور نماز کی بھی بعض ایام میں عورت نے تخلیقی نزاکت اس کی سامنے رکھتے ہوئے عورت کو اجازت دے دی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی اور روزے کی قضائی بعد میں دے گی۔ اور جماعت کے متعلق بھی شریعت نے کہا، جب ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حمید، میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ نماز پڑھنا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھنا، عورت میرے ساتھ نماز پڑھے، جو گھر میں نماز پڑھتی ہے گھر کے صحن میں اس کو مسجد سے زیادہ اجر ملے گا. جو گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے اگر بالا کونی میں پڑھے تو اس کو اس سے زیادہ اجر ملے گا. اگر بالا کونی میں نماز پڑھتی ہے وہ اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھے تو اسے اس سے زیادہ اجر ملے گا. اسلام نے یہ فیصلے کر کے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا کہ اسلام کس قدر فطرتی نظام ہے کہ عورت کی کمزوریوں اور تخلیقی نزاکتوں کا سامنا رکھ اسے جو کرنا ہے اس کے مطابق اس پر بہت سارے مسائل کو آسان کر دیا. پھر اس کی قلبی نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے شریعت نے ایک فیصلہ کیا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2063، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آ کر شکایت کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکل مالی ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے مال بھی میرا لے لیا، وافنا شبابی میری جوانی بھی ختم ہو گئی، ونثرت له بطنی بچے بھی اللہ نے دیے، حتی اذا کبرت سنی اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، وانقطع ولدی میرے بچے بھی اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، ظاہر منی اب مجھ سے ظہار اس نے کیا ہے کہ تم میری ماں جیسی ہو، اللہم انی اشکو الیک. خولہ بنت حکیم کا یہ کہنا ہی تھا، اللہ میں اپنی شکایت آپ کی طرح بھیجواتی ہوں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے، میں دور تھی گھر کے اندر ہی، میں نے یہ آواز نہیں سنی جو خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں. کچھ وقت ہی گزرا، جبریل امین نازل ہوئے اور قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، یہ آیت لے کر نازل ہو گئے کہ جو بھی اپنی بیوی کو کہے گا تم میری ماں جیسی ہو، اسے دو مہینے کے تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے پڑیں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، وگرنہ اس کو بیوی نہیں بنا سکتا. تو عورت کی قلبی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، جب جو چاہے ظلم کر لے اور اس کا کوئی خیال ہی نہ کرے. شریعت نے تیسرا پہلو، امتیازی پہلو بھی نازل کر دیا. عورت کی معاشرتی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تین آیات نازل ہوئے، عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ان سے نباہ کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی کا نشانہ نہ بناؤ، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، خوشی سے ان کو مہر دیا کرو. تیسری آیت، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل کر سکتے ہو، مالی اور جسمانی طاقت ہے، سنت کے مطابق تم کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ تم چار شادیاں کرو، لیکن اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک سے تجاوز نہیں کر سکتے. تم معاشرے کے اندر اس کی نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے شریعت نے اصول، ضابطے اور پابندیاں لگا دیں کہ اس کے معاملات میں غلط تصرف نہیں کیا جائے. پھر اس کے تشخص اور عزت نفس کی حفاظت کا اصول اللہ نے نازل کر دیا اور کیا فرمایا، جو بھولی بھالی پاک دامن عورت پہ زبان کھولے گا، چار گواہ نہیں ہے اس پر، تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره, جو پاک دامن اور پاکیزہ عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں, جو بھولی بالی ہیں مومنہ ہیں, ان پہ دنیا میں بھی اللہ کی دھتکار اور پھٹکار ہے اور آخرت میں بھی پھٹکار ہے. ایک پانچواں اعزازی پہلو شریعت نے نازل کر دیا, اسے سکون کا مصدر قرار دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اسلام سے پہلے اسے مصیبت سمجھتے کہ کب اس سے خلاصی حاصل کریں, اسلام نے عظمت کا یہ پہلو پیش کر دیا. چھٹا امتیازی پہلو, اس کے مشورے کی قدر دانی سکھائی گئی. آج یورپین یہ کہتے ہیں شاوروہن وخالفوہن, عورتوں سے مشورہ کیا کرو لیکن ان کے مشورے کی مخالفت ہی کیا کرو. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ تو پاگل سی ہوتی ہیں, ان کے مشورے کی ضرورت کیا ہے. شریعت کہتی ہے, صحیح مسلم کی روایت 159, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ اس طرح غار حرا میں کوئی آیا تھا, اس نے مجھے دبایا تھا, وہ مجھے کہتا تھا پڑھو, تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں, اچھا پہلی بات, کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں آپ کو کچھ ہوگا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے. تسلی دی, ڈھارس بندھائی اور ساتھ تعریفی کلمات کہے, انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہیں, وتصدق الحدیث, آپ تو بات سچی کرتے, وتحمل الکل, آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے, وتکسب المعدوم, جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیتے, وتقر الضعیف, آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں, وتعین علی نوائب الحق, آپ تو حق بات میں مددگار ہیں. اچھا میں آپ کو اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے کے جاتی ہوں, مشورہ دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حدیبیہ کے مقام پہ آپ نے حکم دیا کہ روزہ چھوڑ دو, تو صحابہ نے ابھی روزہ نہیں چھوڑا, آپ خیمے میں واپس آئے, بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ لو پیالہ دودھ کا, صحابہ کے سامنے پیالہ پکڑو اور خود پینا شروع کرو, صحابہ آپ کو دیکھ کے روزہ افطار کر لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ اپنی بیوی کا مانا اور سب صحابہ نے روزہ افطار کر لیا. تو مشورے کی قدر کرنے کی بات شریعت نے کی. ان چھ اعزازات کے بعد پھر دنیا کے نقشے پر پانچ ایسے اس سے بڑے اعزاز مرد کو نہیں ملے, عورت کو ملے. سب سے پہلا مسلمان جو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا تھا وہ کون تھا, مرد کے عورت؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, سب سے پہلی مومنہ, سب سے پہلی مسلمہ. سب سے پہلا جو اسلام کی سربلندی کے لیے مال خرچ کیا گیا تو وہ کس کا تھا, مرد کا یا عورت کا؟ عورت. سب سے پہلی اسلام کی شہیدہ عورت تھی کہ مرد؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلا ممبر مسجد کا بنایا گیا تو مرد نے بنوایا کہ عورت نے؟ عورت نے. فکیہ, فکیہ انصاریہ, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مشورہ پیش کیا کہ ڈیلیگیشنز آتے ہیں, وفد آتے ہیں, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کون ہے، تو آپ تو زمین پہ بیٹھ کے پڑھایا کرتے، تو مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوں تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ یہ ہے اللہ کے پیغمبر. اتنی بات تھی کہ فقیہ انصاریہ صحابیہ نے فوراً کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے یہ میں ممبر بنا کے پیش کرتی ہوں. انہوں نے اپنے غلام میمون کو بلایا جو نجاری تھے کارپینٹر، وہ جھاؤ کی لکڑیاں جس کو آئے دیار کی لکڑی کہہ دیتے، تین سٹیپس پہ بنایا مشتمل یہ ممبر بنایا اور پیش کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے ہی واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. سب سے پہلے نماز جب فرض ہوئی ہے، اذان کہی گئی ہے، تو کس کے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہی گئی؟ مرد کا گھر تھا یا عورت کا؟ وہ انصاریہ صحابیہ کا گھر تھا جو مدینے میں سب سے اونچا تھا، اس کی چھت پہ کھڑے ہو کے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ عورت کا اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے. یہ کہنا کہ اس کی حیثیت کیا ہے کہ یہ کاروبار کرے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ یہ ایسا کرے، یہ ہم احادیث کی روشنی میں حیثیتیں طے کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کو پیش کیا، اس دین میں جہاں برابری کے یہ 10 پہلو پیش کیے گئے، پھر اعزازات کے یہ 6 زاویے پیش کیے گئے، پھر ان جملہ زاویوں کو اور بلند کرنے کے لیے 5 قسم کے بڑے انعامات سے نوازا، تو اللہ نے عورتوں کو نوازا. اور چھٹا وہ انعام کہ اس کی مختلف حیثیتوں میں اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کیا. اگر ماں کی حیثیت میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایک شخص نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حق کون رکھتا ہے، تو صحیح بخاری کی روایت 5971، صحیح مسلم کی روایت ہے 6447، امک 3 مرتبہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ میری نیکی خدمت کا حقدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ گرامی، تمہاری والدہ گرامی اور تمہاری والدہ گرامی، اور 4th مرتبہ باپ کا نام لیا. تو 3 حق کس کو ملے؟ عورت کو. اور 1 حق کس کو ملا؟ کیا پھر بھی اسلام نے ظلم کیا؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 913، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میں نے تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کس کی تلاوت ہے؟ جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان کی تلاوت ہے. روئے زمین میں سب سے زیادہ ماں کا خدمت گزار یہ ہے، یہ زمین پہ بیٹھا قرآن پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کی آواز جنت بھی پہنچتی ہے. کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. ماں کی حیثیت میں اگر عورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور ساتھ یہ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطهما، صحیح الجامع 3507. اللہ کی رضا چاہیے تو والدین کو راضی کرو، اور اللہ کو ناراض کرنا ہے تو تم والدین کو ناراض کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں، توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ والدین زندہ ہیں؟ کہا نہیں. کہا والدہ زندہ ہے؟ کہا نہیں. کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو، یہ تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ تھا کہ قاتل کو معافی نہیں ملتی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا. اللہ اپنا ہی حق معاف کریں گے، مقتول کا حق معاف نہیں ہوگا. لیکن جب ایک شخص نے پوچھا کہ میں قتل کر چکا ہوں، میرا گناہ کیسے معاف ہوگا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا والدہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں والدہ زندہ ہے. کہا تو اس کے ساتھ نیکی کرو، تمہارا یہ گناہ معاف ہوگا. کسی نے پوچھا آپ کا تو فتویٰ یہ ہے کہ اس کی معافی ہوتی نہیں، تو انہوں نے جواب دیا، ادب المفرد کی روایت ہے 6، انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ من بر الوالدہ، ماں کی خدمت سے بڑھ کے اللہ کے قریب ہونے کا کوئی بھی عمل نہیں. اگر وہ خالہ کی حیثیت میں ہے تو صحیح الجامع کی روایت ہے 3339، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ پہ ہے. اگر وہ ساس کی حیثیت میں ہے، حرمت علیکم امہاتکم، اور آگے فرمائے وہ امہات نسائکم، اس کی بھی حرمت اور عزت ہے، نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ بیوی کی حیثیت میں ہے تو شریعت نے یہ فیصلہ سنایا ہے، خیروکم خیروکم لأہلی وانا خیر لأہلی، بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے، اور میں اپنی گھر والی کے معاملے میں بہت بہتر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین بننے کا اصول دے دیا، اور ساتھ یہ فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3398، ما دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار انفقتہ علی اہلک ودینار تصدقت به علی مسکین، چار دینار ہیں، ایک اللہ کی راہ میں دو، ایک مسکین پہ خرچ کرو، اور ایک گردن آزاد کرنے میں خرچ کرو، اور ایک اپنی بیوی پہ خرچ کرو اس کی جائز ضروریات پہ. اعظم اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان چار دیناروں میں سب سے زیادہ اجر کا باعث وہ دینار ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا. اسلام نے یہاں تک بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی بها آخر. صحیح مسلم 3646، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کی اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے گھر کو برباد نہ کرو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت میں ہے 2017، جب بھی قربانی کرتے، بکری ذبح کرتے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں تک تحفہ بھجوایا کرتے. عورت کو بحثیت سوکن لوگ بہت برا سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا، من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. سنن ابی داود 2133، اگر کسی نے دو شادیاں کی ہے، عدل و انصاف نہیں کرتا، تو اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا جب قیامت کے دن آئے گا. عورت بحیثیت بیوہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6007، صحیح مسلم 2982، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر، جو مسکین اور بیوگان کا خیال کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے تین طرح کا، اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اس نے ساری زندگی تہجد پڑھی، اس نے ساری زندگی نفلی روزے رکھے۔ عورت بحیثیت بہن، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1026، من کان له اختان، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے من کان له ثلاث اخوات، کسی کی دو بہنیں ہوں یا تین بہنیں ہوں اور ان کا وہ خیال کرتا ہے، والد دنیا میں نہیں ہے، وَأَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، آپ نے اپنی دونوں بڑی انگلیوں کو ساتھ ملا کے بتایا اس طرح وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عورت بحیثیت سسٹر ان لا سالی، صحیح بخاری کی روایت ہے 3821، حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی، جب انہیں پتہ چلا کہ حالہ تشریف لائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم حالہ، حالہ تشریف لائی ہے، کیونکہ ان کی آواز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی تھی۔ عورت بحیثیت بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت 3206، لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات، بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، یہ بہت ہی مہنگی اور خدمت گزار ہوتی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت 149، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، جس کی دو بیٹیاں ہوں گی، صبر کرتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، انہیں ادب سکھاتا ہے اور پھر انہیں تعلیم دلواتا ہے اور پھر ان کی شادی کرتا ہے، تو قیامت کے دن اسی طرح میرے ساتھ وہ جنت میں کھڑا ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی بڑی انگلی کے ساتھ۔ عورت بحیثیت نواسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ بنت ابی العاص، صحیح بخاری کی روایت 5996، ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر نماز پڑھا کرتے اور نماز پڑھائی، جب رکوع کرتے اسے بٹھا دیتے، جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔ عورت بحیثیت پڑوسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 190، ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو تہجد تو زیادہ نہیں پڑھتی، فرض نماز پڑھتی ہے، نفلی روزے تو زیادہ نہیں رکھتی، رمضان کے روزے رکھتی ہے، لیکن وَأَنَّهَا تَصَدَّقَتْ بِأَسْوَارِ أَقِطٍ، بس وہ کبھی کبھی مکھن کی ٹکیا بطور تحفہ اپنے پڑوسیوں کو بھجواتی ہے، غیر انہا لا تؤذی جیرانہا، لیکن وہ پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی۔ قال ہی فی الجنہ، آپ نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ عورت بحیثیت بیوی کی سہیلی، جامع ترمذی کی روایت ہے 2017، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ان كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. آپ جب قربانی کرتے تو آپ پوچھتے کہ کہاں کہاں رہتی ہیں خدیجہ کی سہیلیاں رضی اللہ عنہا، اور ان کی طرف وہ تحفہ بھجوایا کرتے. عورت بحیثیت مسجد کی خادمہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 458. جب ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی وہ فوت ہو گئی، آپ آرام کر رہے تھے، صحابہ نے جنازہ پڑھا، اسے دفنا دیا. آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے، کہا وہ تو فوت ہو گئی. کہا فلا کنتم اذنتمونی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. دلونی علی قبرها، بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے. فاتا قبرها، آپ قبر پہ تشریف لائے. فصلى علیہا، اور اس کا وہاں ہی جنازہ پڑا. عورت بحیثیت لانڈی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری 3011، وہ شخص جس کو دگنا اجر دیا جائے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کے پاس لانڈی ہو، اسے تعلیم دے، اچھی تعلیم دے، ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، پھر آزاد کر دے. فیتزوجھا، اور پھر اس سے نکاح کر لے، اسے دگنا اجر ملے گا. عورت بحیثیت کافرہ، ہے کافر لیکن عورت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3183، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں، قدمت علی امی وهی مشرکہ فی عہد قریش، والدہ مشرکہ عورت ہے. یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین کی طرف راغب ہونا چاہتی ہے، کیا میں صلہ رحمی کروں؟ قال نعم، جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر عورت قتل ہوئی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو قتل نہ کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہی نہیں فرمایا، بلکہ سنن ابی داود کی روایت ہے، اعلان کروایا 2671، اے خالد جا کے اعلان کرو. اعلان کیا ہے؟ لا یقتلن امرأة ولا عسیفا، کوئی لڑائی میں عورت کو قتل نہ کرے. اور یہی وصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے کمانڈرز کو کی تھی، لا تقتلوا امرأة، عورت کو قتل نہ کرنا، ولا صبیا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا کبیرا ہرما، نہ کسی بوڑھے کو قتل کرنا، ولا تقطعوا شجرا مثمرا، پھلدار درخت کو برباد نہ کرنا، ولا تخربن عامرا، اور بلڈنگز کو برباد نہ کرنا، ولا تعقرن شاة ولا بعیرا، ناجائز بکری اور اونٹ کو مارنا نہیں، ہاں کھانے کے لیے ذبح کر سکتے ہو، ولا تغرقن نخلا ولا تحرقن، کھجوروں کے درختوں کو جلانا نہیں اور نہ ہی انہیں پانی میں غرق کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری حیثیتیں پیش کر کے معاشرے کو یہ سمجھایا کہ جو عزت اور مقام اور مرتبہ اسلام نے دیا ہے عورت کو، نہ تاریخ اسلام سے پہلے کی ایسی کوئی شکل پیش کر سکی، اور آج بھی زمانہ 1400 سال گزر چکے، 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے، عورت کو اتنی عزت اسلام کے سوا کہیں نہ مل سکی، نہ نظر آئی، اور نہ ہی قیامت تک مل سکے گی. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان باتوں کو سمجھ کر ایسے لوگوں کو سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو مغرب سے متاثر ہے، جس کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں، سورج نکلتا ہے کس سائڈ سے، غروب ہوتا ہے کدھر، غروب ہوتے یہی پیغام دیتا ہے دیکھنا میں جب مغرب کی طرف آتا ہوں تو غروب ہو جاتا ہوں، اگر تم بھی مغرب کے پیچھے لگے نا تمہارا ایمان بھی غروب ہو جائے گا، اس لیے اسلام کی عظمت پر ایمان لانا، اس کا اقرار و اعتراف کرنا، اللہ عز و جلال کا شکر بجا لانا اور اللہ عز و جلال کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا تھیم بنانا، یہی وہ ایمان ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہے اور اللہ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. انشاءاللہ بقیہ گفتگو جو چوتھے نقطے پر ہے ہم انشاءاللہ کل پیش کریں گے، اور ساتھ ہی امہات المؤمنین کی سوان حیات کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک چھوٹا سا سوال ہے بیٹا جی، گفتگو کے دوران کچھ باتیں سنائی دیتی ہیں تو کل سے آپ سے نہ سن لیں کہ آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ آواز نہیں آئی تو کل سے آپ سے ہی سن لیں. ماشاءاللہ علم والے لوگ آئے نا تو ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا نا. بیٹا کلاس کا یہ ادب ہوتا ہے پھر بولتے نہیں ہوتے. ایک نام لکھیے، عطاء ابن ابی رباح. کیا نام ہے؟ دوبارہ سے بولیے. وہ جب بھی کسی کی بات سنتے تو بڑے انہماک سے سنتے، لوگ کہتے یہ کیا، کہتے ہیں یہ بات سننے کا ادب ہے. یہ جو بات کر رہا ہے نا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ باتیں میں پڑھا چکا ہوں، لیکن میں اس لیے غور سے سنتا ہوں، یہ سننے کا ادب ہے. مجھے امید ہے کہ آپ بھی یہ ادب سیکھیں گے نا. اگر کوئی ضروری بات ہے تو ہمیں خوشی ہوگی آپ لکھ کے بھیجوا دیں، یا کلاس ختم ہونے کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم سیکھنے ہی تو آئے ہیں. تو خیال رہے گا نا کل سے انشاءاللہ. السلام علیکم.